الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين أعاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إلى قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے ایک اضافی درس جو درس نمبر 12 ہے یہ سورہ توبہ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے جس کی کل آیات 6 ہیں. مزید اس درس میں اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 28 اور پانچویں رکوع کی ایک آیت آیت نمبر 36 کا اضافہ کیا گیا ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیلی اقدامات پر مشتمل ہے یہ آیات مبارکہ. یعنی جزیرہ نمائے عرب میں آپ کی جو بعثت خصوصی تھی الہ بنی اسرائیل الہ بنی اسماعیل اور جو بھی مشرکین عرب تھے ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے ان کی جانب آپ کو بالخصوص مبعوث کیا گیا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جو ہے اس کو ذہن میں لے آئیے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. گویا کہ حضور کی جو اصل بعثت ہے بنیادی بعثت ہے خصوصی بعثت ہے وہ امیین کے لیے تھی. آپ خود بھی انہی میں سے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو سنت رسولوں کے باب میں رہی ہے کہ جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا اگر اس قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا, اگر وہ انکار بحیثیت مجموعی تھا کہ موجود چند لوگ شاذ لوگ ایمان لائے باقی پوری قوم جو ہے انکار پر اور کفر پر اڑی رہی, تو پھر پوری قوم کو تحس نحس کیا گیا, ہلاک کر دیا گیا, نسیم منسیہ کر دیا گیا, کالم یمنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے مسکن ہے لیکن ان میں بسنے والے جو مقیم تھے ان کا نام و نشان نہیں رہا. کہیں فرمایا گیا کہ قطع عذاب القوم الذین ظلموا, ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی, یہ عذاب آتا رہا ان قوموں پر. وہ جو سنت ہے اللہ تعالی کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے مختلف رہا کہ یہ جو امیین تھے, امیین میں پھر نوٹ کر لیجیے, بنیادی طور پر بنی اسماعیل وہ ان کا اصل نیوکلیس ہے, حضور ان میں سے تھے نسلی اعتبار سے, لیکن چونکہ جزیرہ نمائے عرب میں بنی اسماعیل کو اقتدار اور غلبہ اور تسلط حاصل تھا تو اہل کتاب کو چھوڑتے ہوئے یہود اور نصارہ جو بھی جزیرہ نمائے عرب میں آباد تھے ان کے معاملے کو علیحدہ رکھتے ہوئے بقیہ تمام مشرکین جو تھے عرب کے, چونکہ وہ خانہ کعبہ کو اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے اور اس کے متولی ہونے کی حیثیت سے قریش کی قیادت کو قبول کیے ہوئے تھے, لہذا وہ بھی بنی اسماعیل کے ساتھ تمام شامل ہیں. اب اس قوم کا معاملہ یہ رہا ہے خاص طور پر بنی اسماعیل کا کہ مکے والوں نے اگرچہ جہاں جب تک ہجرت ہوئی ہے ان کی اکثریت نے ایمان قبول نہیں کیا, لیکن بہرحال ایک اچھی بھلی تعداد کے اندر لگ بھگ 200-250 افراد تو وہ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچے. اتنی بڑی جمعیت جو ہے جو کہ پھر کفایت کر رہی ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیے ہیں, بعد میں آپ کو معلوم ہے تفصیل سے یہ بات سامنے آ چکی ہے پچھلے دروس میں کہ چھ مہینے کے بعد سے جو آپ نے اقدام شروع کیا ہے قریش مکہ کے خلاف اور جتنی بھی مہمات بھیجی ہیں, آٹھ مہمیں بدر سے پہلے پہلے جن میں سے چار میں آپ خود بھی شریک رہے اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں, چار جن میں آپ نہیں تشریف لے گئے صرف آپ نے مہمیں بھیجی وہ سرایا کہلاتے ہیں, یہ سب کے سب صرف مہاجرین پر مشتمل تھی ہیں مہمات, کسی انصاری کو اس میں شریک نہیں کیا گیا. یعنی مکے نے اتنی تعداد میں اہل ایمان بہرحال عطا کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کفار کے خلاف جب آپ نے اقدام کیا ہے, آپ کی جو انقلابی جدوجہد جب اقدام کے مرحلے میں آئی ہے تو اس کے لیے وہ نفری کفایت کر رہی تھی کہ جو مکے ہی سے اہل ایمان کی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئی. اس حوالے سے کچھ لوگوں کے عذاب کا سوال نہیں, البتہ چونکہ اہل مکہ کی بڑی تعداد جو ہے کفر پر اڑی رہی اور خاص طور پر ان کے بڑے بڑے سردار, لہذا ان پر عذاب جو آیا ہے ذرا مختلف شکل میں آیا. پہلی قسط اس کی جو ہے بہت بڑی قسط, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے وہ تنتنے کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ یوم الفرقان ہے یہ, اب جو جنگ ہوگی معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اس لیے تو انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی ہے ہی نہیں, ایک ہزار کا لشکر لے کر وہ نکلے تھے بدر کے لیے اور وہ پورے چیل کانٹے سے لیس تھے, انہیں یقین تھا اپنی فتح کا, اسی لیے انہوں نے تو دعائیں مانگی تھی, اللہم اقطعنا للرحب بائع الغداد, عین بدر میں دعا مانگی ہے یہ ابو جہل نے, اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے قطع کر دیے. یہ جرم سمجھا گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نے آ کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے, باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے, بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا ہے, ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے. اقطعنا للرحب جو ہمارے رحمی رشتوں کا سب سے بڑھ کر پتہ کرنے والا ہے, اے اللہ کل اسے رسوا کر دی, جو فائن القداد اس کو رسوا کر دے ذلیل کر دے کر, یہ دعا مانگیے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ یوم الفرقان ثابت ہوا اور ستر ان کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار جو ہیں بدر میں کھیت رہے. تفصیل سے ہم اس پر مطالعہ کر چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معجزانہ مدد شامل تھی, فرشتوں کی مدد تھی, اس کی تفاصیل بھی ہم دیکھ چکے ہیں غزوہ بدر پر ہمارا ایک مکمل درس تھا. اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اصل میں اس سزا کی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس سزا کی پہلی قسط تھی. آخری قسط وہ ہے کہ جو ان آیات میں آ رہی ہے اور یہ ان کے لیے آخری رسوائی تھی. اب اس میں نوٹ کر لیجئے, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پہلی دو آیات کا اگرچہ مطالعہ کر چکے ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جتنے مشرکین تھے عرب کے اندر, یعنی عرب میں جو یہودی تھے ان کو بھی اس وقت ذہن سے نکال دیجئے, نجران کے علاقے میں جو عیسائی آباد تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف ان کو بھی ذہن سے نکال دیجیے, باقی جتنے مشرکین عرب تھے ان کی تین کیٹیگریز کی گئی. پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن معاہدہ غیر میعادی تھا, کوئی معین وقت نہیں تھا کہ دو سال کے لیے ہے یا دس سال کے لیے ہے یا بیس سال کے لیے ہے, بس ایک معاہدہ ہے بغیر کسی صلاحت کے کسی میعاد کتنی. پھر یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی. اب انہیں جو الٹیمیٹم دیا گیا وہ سب سے نرم ہے اور وہ یہ ہے کہ چار مہینے کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے. بہرحال اب جبکہ حق غالب ہو چکا ہے, جعل حق و زحق الباطل, اب یہ کہ جزیرہ نمائے عرب میں کفر اور شرک کا وجود گوارا نہیں کیا جائے گا, اس میں گویا کہ انہیں یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ تمہارے پاس صرف چار مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد تمہارے خلاف وہ اقدام ہو جائے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جدید جو عسکری اصطلاح ہے اسے اس میں اس کو کہا جائے گا موپنگ آف آپریشن. کسی جنگ میں اگر کسی ایک فوج کو فتح حاصل ہو جاتی ہے, فتح تو حاصل ہو گئی لیکن یہ کہ کہیں کہیں کوئی پاکٹس آف ریزسٹنس ابھی باقی ہے, تو اب آخری پھر مرحلہ ہوتا ہے صفائی کا, موپنگ آف آپریشن, کہ وہ تمام پاکٹس آف ریزسٹنس جو ہے ان کا سفارا کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ گویا کہ موپنگ آف آپریشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرہ نمائے عرب میں دین کے غالب ہو جانے کے بعد. تو پہلا تو معاملہ ان کا ہوا کہ جن کی غیر میعادی مصالحت تھی, معاہدے تھے لیکن یہ کہ ان میں میعاد نہیں تھی. نمبر دو یہ کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن اصل خلاف ورزی تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی دعوت کو انہوں نے رد کیا, قبول نہیں کیا. سزا تو اصل میں اس کی مل رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے کے کفار کو ملتی رہی ہے, لہذا الٹیمیٹم ان دو آیتوں میں تو ان کے لیے آیا ہے, براتم من اللہ و رسول الى الذین عاہدتم من المشرکین, ان تمام لوگوں سے اعلان برات ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا جن سے اے مسلمانوں ان مشرکین میں سے تم نے عہد کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں اور ان سے خطاب کر کے فرمایا فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. اب چار مہینے کی مہلت ہے، چار مہینے تک اس جزیرہ نما عرب میں گھوم پھر سکتے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اور یہ جان رکھو یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. یہ اس کی وہ سنت ثابتہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ ان کی دعوت کو رد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک کیٹیگری تھی. اس میں آپ سے آپ ایک بات امپلائڈ ہے، وہ نوٹ کر لیجیے. وہ امپلائڈ بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر اور شرک پر اڑے رہنا چاہتے ہو تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہو اور چلے جاؤ. جزیرہ نما عرب میں اب کفر اور شرک نہیں رہے گا. اچھا، دوسری کیٹیگری، وہ اذان من اللہ و رسول ہی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ فان تبتم فہو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم. یہ دوسری کیٹیگری. اب دیکھیے، اصل میں الفاظ میں پوری طرح صراحت نہیں ہے کہ پہلے دو آیتوں میں کس قسم کے مشرکین کا تذکرہ ہے، اس آیت میں کس قسم کے مشرکین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ خود بخود جو ہے اس کے بیرو سطور سے آدمی کو اور غور کر کے نکالنا پڑتا ہے کہ جو دوہرا کر بات آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ کیٹیگریز جدا ہے. یہاں کسی معاہدے کا ذکر نہیں، لہذا یہ وہ مشرکین عرب ہیں ان جنرل، پورے جزیرہ نما عرب میں آباد مشرکین جن کا حضور سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. یا اگلی آیت سے ایک منطقی نتیجہ نکلے گا، یا یہ کہ کوئی معاہدہ تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، کسی بھی اعتبار سے انہوں نے اس معاہدے کی جو بھی شرائط تھی ان میں سے کسی کو توڑا ہے. تو ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بریکٹ کر کے یکجا کر کے ان کے لیے چار مہینے کی مہلت نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کو آگے لے کے پڑھ لیجئے جو اگلی آیت آ رہی ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. ویسے تو ان کے خلاف اقدام فوراً بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی جو ہے معاہدہ ان کے ساتھ ہے نہیں، یا معاہدہ تھا تو وہ اس کی خلاف ورزی خود کر چکے، لہذا اقدام جو ہے فوری طور پر کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ موسم حج ہے، اشہر حرم جو ہے ان کی حرمت درمیان میں رکاوٹ ہے، انہیں امان اگر ملی ہے تو وہ اشہر حرم کی وجہ سے ملی. بعض لوگوں نے خام خواہ محنت کی ہے چار مہینوں کو ان اشہر حرم کے ساتھ ان کے ساتھ تدابق ثابت کرنے کے لیے، چار مہینے کیسے بنیں گے. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیات سنائی گئی ہے حج کے دن، حج اکبر، اب اس میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ نویں تاریخ تھی یا دسویں تاریخ تھی، یہ دونوں رائے موجود ہیں. تو ذوالحجہ کی نویں یا دسویں کو یہ آیات جو ہے مشرکین کو سنائی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد فیض انسلق الشر الحرم، اشر حرم جو ہے تو ذوالحجہ ہے اور اس کے بعد صرف محرم ہے. گویا کہ ان کے پاس جو ہے صرف پونے دو مہینے کی یا ڈیڑھ مہینے کی صرف میعاد بچی ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے ان کے خلاف وہ اقدام شروع ہو جائے گا، وہ موپنگ اپ آپریشن اس کا آغاز ہو جائے گا. تو اس میں در حقیقت تقدیر دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ پہلی کیٹیگری جدا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے میں انہوں نے ابھی تک کوئی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی، لہذا ان کو رعایت دی گئی ہے کہ چار مہینے کی مہلت، گویا کہ ان کے لیے تو ابھی ذوالحجہ کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی تک کی مہلت موجود تھی. ان چار مہینوں سے پہلے ان کے خلاف اقدام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جن لوگوں سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، یا معاہدہ تو تھا لیکن وہ اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اس اعتبار سے اب مسلمانوں پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے، اقدام فوراً کر سکتے ہیں. البتہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہیے کہ ایک امان مل گئی ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں، یہ محترم مہینے، حج کے مہینے، یہ جب ختم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ چار مہینے ہوتے تھے عرب میں جو اشہر حرم ہے. اگلی آیت میں جو ہم نے آخری آیت آج کے درس میں ہم پڑھیں گے، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے. منہا اربعۃ الحرم، بارہ مہینے سال کے ہیں جن میں چار جو ہے وہ حرم، ان میں چار جو ہے وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تو تھے حج کے لیے، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں مخصوص تھا عمرے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں، تو ایک مہینہ اس سے پہلے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے چل کر آ رہے ہیں، ایک مہینہ انہیں امان رہے، وہ حج کے لیے آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، پھر وہ واپس جائیں گے حج کے بعد. تو گویا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم تین مہینے تھے کہ جو مسلسل تھے اشہر حرم میں، اور چوتھا مہینہ پھر جو ان کے ہاں عمرے کے لیے مخصوص تھا وہ رجب کا مہینہ تھا. یہ کل چار مہینے اشہر حرم تھے. تو گویا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک امان مل گئی ہے, اگرچہ وہ اس امان کے مستحق نہیں ہے, نہ ان سے کوئی معاہدہ تھا, یا تھا تو وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے گویا کہ سزا کے مستحق ہو چکے ہیں. اس کے باوجود انہیں ایک مہلت دی گئی, اور وہ مہلت ہے اشہر حرم کی وجہ سے. البتہ اس میں اس درمیانی آیت میں استثناء کیا گیا, یہ تیسری کیٹیگری ہے. ان الذین آحدتم من المشرکین, سوائے ان کے, یہ تیسری کیٹیگری ہے, جن سے تم نے مشرکین میں سے وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا, ثم لم ينقصوكم شيئا, پھر یہ کہ انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی, کوئی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی, کوئی انہوں نے معاہدے کی کسی شق کو توڑا نہیں, ولم يظاهروا عليكم احدا, اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ کسی کی مدد کی, کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, تمہارے خلاف جو ہے کسی سازش میں شریک ہوئے. یہ وہی لفظ مظاہرہ پھر آگے آئے, مظاہرہ کہتے ہیں زہر قبر کو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ لینا کسی خاص مقصد کے لیے. عام طور پر پچھلے زمانے میں جنگیں جو ہوتی تھی, اگر کہیں چند آدمی اگر نرجے میں آ گئے بہت بڑے کسی لشکر کے یا بڑی جبیت کے, تو پھر وہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ پشت دونوں کی محفوظ رہے اور وہ سامنے سے مقابلہ جو ہے دونوں طرف کر سکے. چار آدمی ہیں تو اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ چاروں چار اطراف کو فیس کریں گے, اور ان کی پشتیں جو ہے گویا کے درمیان میں جڑی ہوئی ہوگی تاکہ وہ پشت کی جانب سے ہر ایک ان میں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے ساری توجہ جو ہے وہ سامنے کی طرف مبذول کر سکے. یہاں سے لفظ مظاہرہ بنا ہے, یعنی مظاہرہ ہے کسی مقصد کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانا, ہاتھ جوڑنا, اپنی ہمتوں کو جمع کر لینا, لیکن یہاں پر پشت سے پشتیں جوڑ لینا, کمرے جوڑ لینا اپنی کسی مقصد کے لیے. تو فرمایا پھر وہ لوگ کل نذین آہتم, سوائے ان کے ان مشرکین کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا, تم علم یم قصوق چاہیے, پھر انہوں نے تمہارے ساتھ جو شرائط طے کی تھی ان میں سے قتل کوئی چیز کم نہیں کی, نقص کبھی, تم علم یم قصوق, کوئی شے تمہارے معاملے میں تمہاری شرائط میں انہوں نے کمی نہیں کی, ولم یظاہروا علیکم احدا, نہ ہی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, فاتموا الیہم عہدہم, تو ان کا معاہدہ جو ہے چونکہ یہ ٹائمڈ ہے, میعادی ہے, لہذا اس کا اتمام کرو. ہو سکتا ہے وہ چھ مہینے کا ہو سکتا ہے وہ دو سال کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا ہو, لیکن بہرحال یہ تھرڈ کیٹیگری ہے کہ جو بھی معاہدہ ہے کہ جو میعادی ہے, اس لیے کہ یہاں پر معین ہو گیا الا مدت ہی عہد ہی الا مدت ہی, تو معلوم ہوا کہ یہ معاہدہ وہ ہے کہ جس میں مدت بھی معین ہے, تو جو بھی مدت معین ہے اس کا اتمام ہوگا, اور جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی اس کے بعد وہ الٹیمیٹم ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو جائے گا. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں تمام مشرکین عرب کو تین حصوں میں تقسیم کر کے, اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ تو ایک ہی ہے, اعلان جنگ ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, یا ایمان لاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور ورنہ پھر یہ ہے کہ تمہارے خلاف فیصلہ کن اقدام ہوگا. بس صرف فرق یہ ہے کہ جن سے کوئی معاہدہ نہیں, یا جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن خلاف ورزی کی ہے, ان کے لیے کسی مہلت کی ضرورت نہیں. البتہ اشہر حرم جو ہے وہ درمیان میں حائل ہے, لہذا صرف اتنی انہیں مہلت مل گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ محترم مہینے جب تک ہے ان کے لیے عافیت ہے, اس کے بعد ان کے خلاف اقدام ہو جائے گا. وہ لوگ کہ جن سے کوئی غیر میعادی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, ان کے بارے میں فرما دیا گیا چار مہینے کی مہلت ہے, گویا کہ ان کا معاملہ ذی الحجہ سے پھر محرم سفر ربیع الاول تک کرا جائے گا. اور تیسرے وہ ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا کسی مدت تک کے لیے اور پھر اس میں خلاف ورزی کی, ان کا معاملہ ان خلاف ورزی نہیں کی کہ کوئی کمی نہیں کی اور کہیں بھی کسی گٹھ جوڑ میں شامل نہیں ہوئے حضور کے اور مسلمانوں کے خلاف, ان کی جو بھی مدت معاہدہ ہے وہ پوری کی جائے گی. اب اس کے بعد فرمایا جو مستثنا تھا, ان اللہ یحب المتقین, جب تم نے کیا ہے معاہدہ اور معاہدہ بھی کیا ایک مدت معین کے لیے, ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ جو معاہدے کی پوری مدت ہے مکمل کرنی چاہیے, یہی تقویٰ کا تقاضا ہے. ان اللہ یحب المتقین, اور اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. فإذا انسلق الأشهر الحرم, اب یہ ہے سخت ترین الفاظ جو آئے ہیں قرآن مجید میں, وہ یہ ہے اس سے زیادہ جو ہے, اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں لکھی گئی, میں نے دونوں نشستوں میں جن آیات کی تلاوت کی ہے تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی درمیان میں, اعوذ باللہ تعوذ کے فوراً بعد جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے. اگرچہ درمیان میں سے کبھی تلاوت اگر کی جائے تو اس میں آیت بسم اللہ کا پڑھنے کی گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے فقہا کی طرف سے, لیکن ابتدا میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اور حضرت علی نے جو اس کی توجیہ کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو رحمت سے ماخوذ ہیں، الرحمن الرحیم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو سزا والی شان ہے اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اللہ کے عذاب کے ساتھ، گویا کہ یہ نازل ہوئی ہے ہاتھ میں تلوار لے کر. اس حوالے سے اس میں آغاز میں بسم اللہ نہیں، تو یہ وہ سخت ترین الفاظ ہیں جن پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو اگر جو پورا فلسفہ رسالت ہے قرآن مجید کا اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھ کر دیکھا جائے، پوری قومیں بھی تحت تحس کی گئی چلی گئی. فرق صرف یہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کو ختم کیا گیا. پوری قومیں روح غرق کی گئی، پوری قومیں بھوت تباہ و برباد کر دی گئی، نام و نشان مٹا دیا گیا، پوری قوم صالح جو ہے ہلاک کر دی گئی. لا یرا الا مساکنہم، آج بھی جائیے ان کے مسکن جو ہے وہ جو پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر انہوں نے مکان بنائے تھے آج بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی نام و نشان نہیں رہا. اسی طرح وہ دو بستیاں جو تھی صدوم اور عمورہ کی بستیاں، نام و نشان مٹ گیا، ایسا اٹھا کر پٹھا ہے ان کو زمین پر، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پہلے الٹ بھی گئی اور پھر اس کے بعد یہ پتھروں کی بارش ہوئی، نام و نشان مٹ گیا. کیونکہ وہ ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں اس کے کنارے پر ساحل پر آباد تھے دونوں شہر، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملبہ جو ہے اسی ڈیڈ سی کے اندر جو ہے چلا گیا، اسی لیے شاید ڈیڈ سی اس کا نام ہے، واللہ اعلم، کہ وہ تو در حقیقت بحیرہ مردار اس کا نام ہی رکھا گیا. تو یہ قوم تحت تحس ہوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں وہ عذاب مسلمانوں کے ذریعے سے آ رہا تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم منافقین پہ جواب دو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کرے ہے منافقوں، یا خود اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں کوئی عذاب پہنچائے، یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے کہ تمہارے خلاف اقدام کرے. منافقین کے خلاف کیونکہ قتال نہیں ہوا، جہاد کا لفظ تو دو جگہ آیا ہے قرآن مجید میں منافقین کے ساتھ بھی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر، یہ سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، مغلوب علیہ. لیکن یہ ہے کہ قتال کا مرحلہ کبھی منافقین کے خلاف جو ہے پوری سیرت نبی میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہاں اس قول کا مطلب یہی تھا کہ اے منافقوں، تم ہمارے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہو کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، روم کی فوجوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے یا موسم کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے. قالوا لا تنشروا فی الحر، ایسی شدید گرمی کے موسم میں مت نکلو، کیا تمہیں ہو گیا ہے، رسم بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سامان بھی نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے، او بے ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں تم پر کوئی عذاب آئے. تو بالکل وہی فرق ہے صرف قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اور یہ جو بھی قوم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسماعیل، یہ قریش مکہ، یہ مشرکین عرب، یہ حضور کی قوم ہے، بھائی مانا کہ حضور ان میں سے تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم، آپ بھی انہی میں سے تھے، لہذا ان کے بارے میں یہ سنت الہی اس طور سے پوری ہوئی ہے کہ یہ اعلان کیا گیا. آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، کس قدر سخت الفاظ ہے. فاذا انسلخ الاشہر الحرم، تو جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، گویا کہ کل مہلت جو دی جا رہی ہے ان لوگوں کو، یہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 یہ کیٹیگری نمبر 2 کے لیے ہے، آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 یہ کیٹیگری نمبر 1 کے لیے، کیٹیگری نمبر 1 پھر تازہ کر دیجیے، جن سے معاہدہ تھا لیکن میعادی نہیں تھا، اور جن لوگوں نے کوئی اپنے معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان سے سب سے زیادہ نرمی برتی گئی کہ 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی. کیٹیگری نمبر 2 یا تو کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، یا تھا تو ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو چکی، لہذا وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں. صرف انہیں رعایت فطری طور پر جو مل گئی ہے وہ اشہر حرم کی ہے. جیسے ہی اشہر حرم ختم ہو جائیں گے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو اے مسلمانوں اور مشرکوں کو جہاں کہیں انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو. وَاحْشُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو. ذرا یہ نوٹ کیجئے کہ ہم بھی جب منہج انقلاب نبوی کا جب تفصیل کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے، ابھی جو پھر خطبات ہونے والے خلافت کے، اس کے آخری دن اسی پر بحث ہوگی کہ مظاہرہ، یہ لفظ مظاہرہ بھی یہاں آ گیا ہے اس آج کے درس میں، لم یظاہروا، تم انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، علیکم احدا، تمہارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر، اس کا مظاہرے، اور پھر یہ کہ مظاہروں میں گھیراؤ، پکٹنگ، یہاں تو وہ تمام الفاظ آ رہے ہیں. فیصل خلق الاشہر الحرم فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. وخذوہم، انہیں پکڑو. واحصروہم، ان کا محاصرہ کرو، ان کا گھیراؤ کرو. وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، یعنی انہیں پکڑنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے گھاتوں کے اندر بیٹھو، اس لیے کہ اب آخری اعلان جنگ ہے جو انہیں کیا جا رہا ہے ان کے خلاف. اور ظاہر بات ہے اذان ان کا لفظ آیا ہے، وہ اذان من اللہ و رسول اللہ سے یوم الحج اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے. یہ الٹیمیٹم ہے، اوپن، ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی حملہ کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان عام کے بعد. حج اکبر سے مراد ہے حج، اور حج اصغر اصل میں عرب میں عمرے کو کہتے تھے. ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے ایک شے جو مشہور ہو گئی ہے کہ اگر عرفہ جو ہے یوم عرفہ وہ جمعے کے روز ہو تو وہ حج اکبر ہے. یہ بالکل بے بنیاد، نہ معلوم کہاں سے یہ بات شروع ہوئی، لیکن پھیل ایسی گئی ہے کہ جہاں دیکھو اس کا تذکرہ آپ کو مل جاتا ہے. حج اکبر سے مراد حج ہے، اور حج اصغر جو ہے عمرہ ہے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے پورے طور سے سکون کے ساتھ حج ادا کرنے کا بعثت کے بعد یہ پہلا موقع ہو رہا ہے، اگرچہ حضور نہیں تشریف لائے، لیکن بہرحال مسلمانوں کی عمارت میں یہ حج ہوا ہے. حضرت ابو بکر امیر الحج، پھر نوٹ کر لیجئے کہ سن 8 میں، جیسا کہ میں نے پچھلی سے عرض کیا تھا، حضور حج کر سکتے تھے، بہت سے مسلمانوں نے حج کیا، لیکن حضور نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس سال سن 8 ہجری میں آپ نے عمارت حج مشرکین ہی کے پاس رہنے دی. انہی کی زیر عمارت جو ہے حج ہوا ہے سن 8 کا، اگرچہ سن 8 میں حضور فتح کر چکے ہیں مکہ مکرمہ. سن 9 میں اتنی تبدیلی کی کہ اب عمارت جو ہے مسلمانوں کی، زیر اہتمام، زیر انتظام مسلمانوں کے، لیکن مشرکین بھی شریک ہوئے، مسلمان بھی شریک ہوئے. جو مدینے سے قافلہ گیا 300 افراد کا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں. لیکن پھر جو آیات نازل ہوئی ہے 6 جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو لے کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے ہیں. اور یوم کون سا ہے یہ، اس میں کئی آراء ہیں. ایک تو یہ کہ یوم الحج اکبر یوم کون سا ہے، ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد عرفے کا دن، اس لیے کہ حضور کی احادیث ہے الحج العرفہ، اصل تو حج عرفہ ہے. یہ وہ رکن ہے حج کا کہ اگر کسی سے فوت ہو جائے تو پھر وہ حج نہیں ہوا. باقی جتنے ہیں ارکان، ان کا کوئی نہ کوئی تلافی کی شکل موجود ہے، کوئی دم دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا، محروم ہو گیا انسان حج سے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد یوم النحر ہے، اس لیے کہ یوم النحر میں سب سے زیادہ جو ہے مناسی کے حج جمع ہو گئے. جن حضرات نے حج کیا وہ جانتے ہیں، رن حج 4، یہ رے نون ہا قا، را نون ہا قا، را سے رن، نون سے نحر، اور ہا سے حلق، سر کو بڑوانا یا کٹروانا، اور پھر تا سے طواف افاضہ. مشکل ترین دن جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ میں ہوتی ہے، یہ حج میں مشکل ترین دن ہے، اس لیے کہ یہ 4 کام اور ہجوم جو آج کل جیسا ہوتا ہے اس میں آدمی جو ہے بس اس کے لیے جو سمجھئے کہ پسینے پسینے ہو جانے والی بات ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہے انسان، تب کہیں جا کر یہ 4 کام جو ہے پورے کر پاتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ 10 کے سب سے بڑا جو ہے معاملہ مناسی کے حج کا وہ 10 کو ہوتا ہے. ایک رائے جو ہے میرے نزدیک وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ یوم سے مراد کوئی ایک یوم نہیں ہے، بلکہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ یوم الجمل جب کہیں گے تو گویا کہ جنگ جمل کا پورا عرصہ مراد ہوگا. یوم الصفین، صفین کا دن، اب صفین کا دن جو ہے کئی مہینوں پر پھیلا ہوا دن ہے. جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی ہے، وہ کئی مہینوں کا معاملہ، لیکن عرب اسے ایک دن کہتے ہیں، یوم الصفین، صفین کا دن، یوم الجمل، جمل کا دن. تو اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص دن معین نہیں ہے، بلکہ حج کا اجتماع مراد ہے کہ تمام جو ہے قبائل عرب جو ہے وہاں موجود ہوں گے، کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے. تو وہاں پر جب یہ اعلان عام ہو جائے گا، یہ الٹیمیٹم ہوگا، تو گویا کہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری اعلان ہو گیا ہے. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. یہ بھی بہت اہم مضمون ہے جو یہاں آیا ہے، اس لیے کہ دستوری اور قانونی اعتبار سے اس کا جی سمجھیے بہت پروفاؤنڈ ہے، یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں اور بہت گور رس بتائی نکلتے ہیں. یعنی یہ کہ جب اعلان عام ہو گیا یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا امپلائڈ ہے تھرڈ آلٹرنیٹو، یا اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں سے ان سمائے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چند لوگ جو ہے مکے کے وہ تو اسی تیسرے آپشن کو لے کر چل پڑے تھے. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ تجھے بعد میں ایمان لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ وہ اب جا رہے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. کبھی یوں سمجھیے کہ 20 سال پہلے ہجرت کی تھی مسلمانوں نے اور اب یہ ہجرت کر رہے ہیں جو کفار ہیں، اس لیے کہ اب یہاں پر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو چکا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے اعلان عام آ گیا ہے. وہ تو پھر مختلف روایات ملتی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ ریڈ سی سے ان کا جہاز گزر رہا تھا تو طوفان آیا اور اس طوفان میں دیکھا کہ سب مشرکین جو ہے اب وہ پجاری تھے، کوئی جو ہے لات کا ہے، کوئی منات کا ہے، کوئی عزلہ کا ہے، کوئی حبل کا ہے، لیکن کوئی کسی کو نہیں پکار رہا سوائے اللہ کے، اے اللہ نجات دے دے ہمیں اس مصیبت سے. تو اکرمہ کو ذہن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوئی، تو انہوں نے سوچا ضرور بھی نہیں کی کہ اگر ہم اس مصیبت کے وقت میں صرف اللہ کو پکار رہے، نہ کسی لات نہ عزلہ نہ منات نہ حبل کسی کا بھی ہم نام نہیں لے رہے، تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں تو توحید ہے، صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ وہاں سے پھر واپس ہوئے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی اہلیہ نے امان حاصل کی اکرمہ کے لیے اور وہ گئی ہے اور جا کر لے کر آئی ہے. بہرحال یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں تیقن کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، مختلف روایات ملتی ہیں. بہرحال اب سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی کم سے کم جن کی سمبولک حیثیت یہ ہوگی کہ اگر یہ شرطیں پوری کر دی جائیں تو تم مسلمان مان لیے جاؤ گے. یہ بہت اہم قانونی معاملہ ہے، یا تو قتل کیے جاؤ گے یا مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. تو اس ایمان کی علامت کیا ہے؟ منیمم شرائط کون سی ہے کہ کوئی شخص پوری کر دے تو وہ پھر اس قتل عام سے بچ جائے گا، اس کی جان جو ہے بخشی ہو جائے گی؟ تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کے لیے 3 شرطیں یہاں بیان کی گئی. فَإِن تَابُوا، تو اگر وہ توبہ کرے، اور توبہ سے یہاں مراد ایمان ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. توبہ کی شرط ہے ایمان، اور یہاں ظاہر بات ہے توبہ کرے کس چیز سے؟ توبہ کرے کس چیز سے؟ رجوع کرے شرک سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے، اس لیے کہ یہاں کسی اور چھوٹے موٹے گناہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو معاملہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، یا اسلام اور ایمان کا ہے. تو فَإِن تَابُوا ایمان لائیں. نمبر 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں. گویا کہ یہ 3 ہیں منیمم شرائط جن سے کم تر پر صلح نہیں ہو سکتی، جن سے کم پر کسی مسلمان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل روایت جو یہاں ہم نے پڑھی بھی ہے، اس کا لفظ برف مطالعہ کیا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ مجھے حکم ہوا تھا عمر تو انقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک اعتصموا وعصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ عز وجل. یہ حضور نے انیشیٹ کر دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت ادا کرے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں. نمبر 1، نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ بچ گئے اور انہوں نے اپنی جانے اور مال محفوظ کر لیے، اب ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا. الا بحق الاسلام، الا یہ کہ اسلام کے قانون کی زد میں کہیں کچھ شے آ جائے، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا، یہ دوسری بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے جو ہے پروانہ مل گیا ہے کہ اس کے جسم اور مال پر کوئی اور اسی طرح کا جرم کرے گا تاوان دینا پڑ جائے گا، مال پر بھی اور جان پر بھی. اگر زنا کرے گا شادی شدہ ہوتے ہوئے رجم کر دیا جائے گا، لیکن وہ ہے قانون کی، الا بحق الاسلام، لیکن محض کافر ہونے یا غیر مسلم ہونے کی بنا پر قتل نہیں کیا جائے گا. 3 شرطیں پوری کر دیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکات. جب یہ کر دیں گے فیضا فالو ضالح کا احتسم ہوں واسم ہوں بنی دما ہوں اموالا ہوں، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنی جانے اور مال مجھ سے انہوں نے بچا لی، مجھ سے محفوظ کر لی. الا بحق الاسلام وحساب ہوں علی اللہ عز و جل. باقی یہ کہ وہ کلمہ شہادت دل سے پڑھ رہے ہیں یا جھوٹ موٹ کو پڑھ رہے ہیں، ایمان جو ہے واقعتاً صدقے دل سے لا رہے ہیں یا منافقانہ لا رہے ہیں، اس کا حساب میرے ذمے نہیں ہے، یہ حساب اللہ کے ذمہ ہے، اس کا حساب اللہ لے گا. دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی تو ہم انہیں دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے. چنانچہ کسی پر بیس کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ تاریخ خاص فیصلہ کہ مانعین زکات کے خلاف میں جنگ کروں گا، اس لیے کہ کم سے کم جن شرائط پر جنگ بند کرائی ہے اللہ تعالی نے وہ یہ تین شرطیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکات. جب زکات بھی اس میں شامل ہے تو میں اس میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی عظیمت کا تو عالم یہ ہے کہ الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ خدا کی قسم اگر وہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ اونٹوں کو باندھنے والی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر وہ کہیں گے کہ اونٹ لے گا اور رسی نہیں دیتے تب بھی میں جنگ کروں. اس لیے کہ یہ بھی ایک ریویژنزم ہے، یہ بھی ایک گویا کہ ترمیم پسندی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ترمیم جب بھی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چائنیز کمیونسٹ جو ہے انہوں نے رشین کمیونسٹ پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا تھا، یہ ریلیجنسٹ ہے، انہوں نے اپنے فلسفے میں ترمیم کر لی ہے، انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے نیشنلزم کے ساتھ اور جو بھی کیپیٹلزم ہے اس کے ساتھ یہ جھک گئے ہیں، انہوں نے گویا شکست قبول کر لی ہے مغربی طاقتوں کے خلاف. یہ چارج تھا چائنیز کمیونسٹ کا رشین کمیونسٹ پر، یہ الزام تھا ان کا. تو حضرت ابو بکر نے جو فرمایا اور اس میں الفاظ یہ بھی بہت تاریخی ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی، دین بدل دیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، یعنی میرے جیتے جی یہ نہیں. تو اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ وہ جو انتہائی اہم جس کے بارے میں حضرت عمر تک یہ مشورہ دے رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کچھ ذرا اس میں مصلحت کو دیکھیے، دو محاذ پہلے کھل چکے ہیں، جیسے اسامہ کو بھی آپ نے نہیں روکا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جس جیش کو تیار کیا ہو حضور نے میں اسے روک دوں، جیش اسامہ بھی گیا الحمدللہ بہت کامیاب لوٹ کر آیا. دوسری طرف جن لوگوں نے نئی نبوتوں کے دعوے کر دیے جھوٹے دعوے دار، ان کے خلاف جنگوں کا محاذ شروع ہو چکا ہے. اب یہ تیسرا محاذ نہ کھولیے، یہ مصلحت کے خلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی اس مصلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے اور حضرت ابو بکر نے یہی فرمایا تھا، عمر تمہیں کیا ہو گیا، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر اتنے نرم ہو گئے، کمزوری دکھا رہے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی اور نہ ہوا میرے ساتھ نکلنے والا میں کلے چلا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. بہرحال وہ تو جو بھی ان کی عظیمت کے مختلف پہلو سے اس وقت سامنے آ گئے میں نے بیان کر دیے. اس درس سے متعلق یہ بات ہے کہ یہ ہے قرآن مجید میں وہ آیت، حدیث وہ معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کا مقام یہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے جان کے درپے ہونے کی ضرورت ہے، اب وہ مسلمان ہو گئے، ان کو تسلیم کر لو گے وہ مسلمان ہو گئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھیے کس قدر باریک بینی کے ساتھ یہ احکام دیے جا رہے ہیں چھ آیات میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرقین میں سے کوئی اے نبی آپ سے پناہ طلب کرے، اتنا بڑا الٹیمیٹم ہے، یا ایمان لاؤ یا یہ کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ اقدام ہوگا اور قتل کر دیے جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کوئی مشرق کہتا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں آپ کی دعوت کیا ہے، ایمان سے مراد کیا ہے، کس چیز کی آپ تعلیم دیتے ہیں، اب عرب کا کتنا بڑا علاقہ ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ مجھے کیا ماننا ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے امان طلب کرے. تو فرمایا کہ وہ ان احد من المشرکین استجارک، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے امان کا طالب ہو فاجر، تو اسے امان دیجیے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، جو بھی اللہ کا کلام ہے اس کو سنایا جائے، پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، دین کیا ہے اس کی تعلیم دی جائے، اس کے تقاضے کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کم سے کم کیا پابندیاں ہیں جو مسلمان کی حیثیت سے تمہیں قبول کرنی ہوگی. ثم ابلغہ ما منع، پھر اسے پہنچا دو اس کے امن کی جگہ پر، یعنی یہ نہیں کہ اسی وقت کہو کہ اب بولو ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، اگر نہیں لاتے ہو تو یہی گردن اڑا دی جائے گی، نہیں، یہ تو صرف امان کے خلاف ہے، پھر جو اس کی جگہ ہے امن کی وہاں واپس پہنچا دو. تو میں اپنی ہو ماں منا، وہاں جا کر اب وہ سوچے غور کرے، پھر جو فیصلہ اسے کر لاؤ، ایمان لائے ایمان لے آئے، ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہے، نہیں لاتا تو پھر ظاہر بات ہے جو بھی الٹیمیٹم ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ نرمی تو ان کے ساتھ کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، لہذا کم سے کم یہ رعایت اور یہ نرمی ان کے ساتھ کی جائے کہ فوری طور پر سوال نہ کیا جائے کہ اب ایمان لا رہے ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے بعد انہیں ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دیا. ما امن، یہ امن کی جگہ، یہ جو ہے اس میں ظرف ہے، ہم ان کی جو ایمان کی بحث ہماری ہوتی ہے اس میں اس کا حوالہ آیا کرتا ہے. اب دو آیتیں اور، وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ اسی مضمون کے ساتھ یہ آیتیں بھی ہیں جو چوتھے اور پانچویں رکوع میں آئی ہیں. ویسے تو یہ کہ اس رکوع کا کافی بڑا حصہ ہمیں اگلے سبق میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو آخری سبق ہوگا اس پانچویں حصے کا اس منتخب نصاب کے، وہ ہے کہ اب ابدی چارٹر حضور کا کیا ہے اور قرآن کا کیا ہے، تاکہ آگے قیامت کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہے جو مسلمانوں کو کرنے کا آخری حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ تو انٹرم پیریڈ میں درمیانی درجے میں اسٹریٹجک قسم کے اقدامات تھے کہ جو حضور کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلح بھی ہوئی، صلح مختلف قسم کی ہوئی، مختلف نوعیتوں کی ہوئی، پھر یہ کہ صلح کی کوشش ہو رہی ہے تو حضور نے انکار بھی کیا، یہ مختلف ہے. ہر وقت کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے کمال تدبر کے ساتھ حضور نے معاملہ کیا ہے. لیکن اب اس کے بعد ابدی چارٹر کیا ہے قرآن کا تمام نوع انسانی کے لیے، وہ ہوگا اصل میں جو ہمارا آئندہ ہفتے کو درس ہوگا. اس سے پہلے یہ دو آیتیں ضرور پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. یہ بھی اسی سن نو کے حج میں جہاں حضرت علی نے یہ آیات سنائی ہے کھڑے ہو کر، وہیں یہ آیت بھی سنائی گئی اور یہ حکم دے دیا گیا، اہل ایمان یہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اپنے اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں. یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے سن نو میں، اور اس میں مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مولانا عیسائی صاحب کیسے مان رہے ہیں کہ یہ تمام جو پانچ رکوع ہیں سن آٹھ میں نازل ہو گئے. سن آٹھ میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو عام ہم حاضہ سے مراد سن آٹھ کا حج ہوتا، کہ زیادہ سے زیادہ مشرکین کے لیے رعایت ہوتی سن آٹھ کے حج میں شرکت، ورنہ یہ کہ اس کے بعد سن نو میں ان کی شرکت پر کوئی سوال ہی نہیں، جبکہ اصل اعلان سن نو میں ہو رہا ہے. تو عام ہم حاضہ یہ جو سال ہے اس کے سوا فلا یقرب المسجد الحرام، اب وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکنے پائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں تنگدستی کا خوف ہو، ظاہر بات ہے کہ حاجی آتے تھے تو ان سے آمدنی ہوتی تھی، وہ نذرانے پیش کرتے تھے، آج بھی حجاج جو ہے اگرچہ اب عربوں کو ضرورت نہیں رہی ہے، خود ان کو اللہ نے بہت غنی کر دیا ہے، بہت دولت ہے، پھر بھی ٹیکس وغیرہ تو لیتے ہیں، اور مکے مدینے کے لوگوں کی تو چاندی اور سونا ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر کرائے جو لیتے ہیں وہ جتنے بڑے کرائے اور سخت کرائے اور ہیوی کرائے لیتے ہیں، تو یہ آمدنی کا ذریعہ آج بھی ہے ان کے لیے. اس اعتبار سے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ حج ہی سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ تو بے واجن غیر ذی زرعین ہے، پیدا تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہاں کے لوگوں کی آمدنی تھی کیا؟ جو بڑے بڑے رؤوسا تھے ان کا معاملہ تجارت کا تھا، قافلے لے کر جاتے تھے، لیکن غربا کے لیے تو در حقیقت وہاں واحد ذریعہ آمدنی جو ہے تھے. قربانی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے بھیڑیں بکریاں پال رہے ہیں تو ان کی قیمت اچھی اٹھتی تھی، اور ایام حج میں موسم حج میں جب آئیں گے سب لوگ خریدیں گے اس کو کرنے کے لیے قربان، اسی طریقے سے قربان کر کے کتنا گوشت کھا جائے گا حاجی، وہ باقی سارا گوشت وہ سکھاتے تھے، سارا سال جو ہے وہ سوکھا گوشت کھاتے تھے. یہ منظر تو میں نے خود سن 62 کے حج میں دیکھا ہے، اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوتے تھے، خاص طور پر تکرونی جو وہاں پر عرب میں افریقی کچھ لوگ آباد ہیں، غریب لوگ نہایت مفلوک الحال، ایسے جھپٹتے تھے وہ گوشت جو ہے لے جاتے تھے، گوشت کی ایک بوٹی ضائع نہیں ہوتی تھی. اب ذرا معاملہ جو ہے مختلف ہو گیا ہے وہاں. بہرحال فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ڈرو نہیں، اللہ تمہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا، اور ذرائع بہت ہیں، ایک در بند ہوتا ہے اللہ 10 در جو ہے کھول دیتا ہے، ایک ذریعہ اگر تمہارا بند ہو جائے گا تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند تو دیں گے، جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ بند، یداہ مبسوطتان یمسکو کیف یشاء، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے جیسے چاہتا خرچ کرتا ہے. تو ڈرو نہیں کہ اگر یہ مشرکین پر پابندی لگ جائے گی حج کی تو نفری کم ہوگی حاجیوں کی، تو ہماری آمدنی گھٹ جائے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ، اس قدر ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ باتیں ہیں، یہ بالکل میٹر آف فیکٹ والا معاملہ جو کہ حقائق ہے، زمینی حقائق، ان سے قرآن مجید بحث کرتا ہے. اہل ایمان انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کوئی کچھ افلاس کا تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ایک آیت اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبسوطة الحکیم.